अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से प्रोग्राम जहां रंग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। और सामीन, आज आप ये प्रोग्राम रेडियो मीडियम वेव्स 972 किलो हर्ट्स पर सुनने के अलावा फेसबुक पर भी लाइव देख सकते हैं। और हमारे आज के मौजूदात में शामिल हैं, बल्कि आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अफगान तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात मुअत्तल करने के ऐलान से। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में जेनेवा में अक्वामी मुतहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 42वीं इजलास की अहमियत पर बात होगी, जिसमें इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी भी शिरकत कर रहे हैं। और आखिर में लबनान और इसराइल में बढ़ती हुई कशीदगी और इस कशीदगी के खिते पर मशरक़ी वुस्ता का जो पूरा खिता है उस पर असरात का हम जायज़ा लेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर 0800-777-789 पे कॉल करके आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। और इन मुख्तलिफ मौजूदात पर अगर कोई सवाल है तो हमारे ऑनलाइन मेहमानों से आप कर सकते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ अमेरिका से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक साहब, इस वक्त लाइन पे हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ देर में हमारे साथ होंगे एक अफ़गान सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मीरवेज़ अफ़गान साहब, और हमारे साथ होंगे अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अयाज वज़ीर साहब। बताया जा रहा है कि तीनों गेस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। जहांगीर खटक साहब, आपसे हम आगाज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले तो जो सुनने वाले हैं उनको ये बताइएगा कि सदर ट्रंप की जानिब से तालिबान के साथ बातचीत की मनसूखी जो है, इसकी वजह महज एक अमरीकी फ़ौजी की हलाकत ही है या फिर पस पर्दा इसके और भी वजूहात हैं?
बहुत शुक्रिया आपको और सुनने वालों को और तमाम मेहमानों को, बहुत सलाम अलैकुम। मेरी राय में सिर्फ एक वजह नहीं है, गर्चे ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है जिसमें कि एक अमरीकी फौजी की हलाकत की खबर भी है, और उसके बाद यहाँ पर जाहिर है कि काफ़ी तश्वीश मौजूद थी अमरीका के अंदर पहले से। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले से तकसीम है तालिबान और अमरीका के दरमियान, जो मुजवजा जो पीस एग्रीमेंट है उसके हवाले से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तश्वीश पाई जाती थी। और फिर दूसरा ये कि मेरे ख्याल में जब ये बात सामने आई जो कि इंटरनल थी, यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही फिर रही थी, घूमते रही थी, बाहर मीडिया को तो मालूम नहीं था कि कैंप डेविड में तालिबान को बुलाया जाएगा, जिसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तश्वीश आई और काफ़ी शायद मुखालफत भी आई, क्योंकि एक तो ये मुलाकात 9/11 की एनिवर्सरी से सिर्फ 3 दिन पहले वाकई हो रही थी, और दूसरा ये कि 9/11 का तमाम जो जाहिर है कि जो इसके कल्प्रिट्स थे वो तालिबान हुकूमत के मेहमान थे उस दौर में जब ये वाकया हुआ था। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर अमरीकी हैं उनका ये राय थी कि आप इन लोगों को किस तरीके से रिवॉर्ड कर सकते हैं, वो लोग जिनके हाथ अमरीकियों के खून से रंगे हुए हैं। और मेरे ख्याल में एक और चीज़ जो कि चूंकि सदर ट्रंप सियासी तौर पर भी इस वक्त अपनी कैंपेन मोड में है, यानी वो दोबारा अपनी री इलेक्शन कैंपेन में है, और उन्होंने अपनी कैंपेन यानी 2016 की कैंपेन में वादा किया था कि मैं अफगानिस्तान से अपनी फौजें बुलाऊंगा, मुकम्मल तौर पर इनखला करूंगा, तो वो अपना वादा भी पूरा करना चाहते थे, और उनका शायद ये ख्याल था कि एक हाई इम्पैक्ट प्रोग्राम के जरिए जहां पर कि वो तालिबान और अशरफ गनी साहब के दरमियान बातचीत के लिए कोई राह भी हमवार करने की कोशिश कर सकेंगे तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, उनका यह ख्याल था। और यहाँ पर मुखालफत भी थी, सियासी मुखालफत भी थी, और जो उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी काफी तकसीम थे। तो ये सिर्फ एक फौजी की हलाकत तो एक मोजिब बनी इस तमाम जो फैसला है उसका, लेकिन इसके पीछे जो फिशर्स थी डिसएग्रीमेंट्स की वो बहुत काफी अरसे से चली आ रही थी।
ठीक, ओके। तो क्या इवन ये बातचीत अफगान तालिबान के साथ शुरू होने से पहले जो रिपोर्ट्स आ रही थी यहाँ अमरीकी मीडिया में कि पेंटागन, CIA, कांग्रेस के बाज अरकान और व्हाइट हाउस जो हैं, ये जो एजेंडा रखा गया था या जो नुकात थे इस बातचीत के लिए, उस کے حوالے سے یہ لوگ جو ہیں, یہ ادارے جو ہیں, وہ ایک پیج پر نہیں ہے. تو صدر ٹرمپ کا ابھی یہ اعلان, کیا یہ ان اطلاعات کی تصدیق کس کو کہا جا سکتا ہے؟
کافی حد تک کہا جا سکتا ہے, کیونکہ دیکھیے میں نے جس طرح کہا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ مذاکرات تقریباً یعنی کہ بالکل مکمل ہو چکے ہیں اور درمیان خلیل زاد صاحب کی اپنی زبانی یہ تقریباً دستخط کے لیے تیار ہیں, تو ایسے موقع پر افغانستان کے اندر جو وائلنس میں اضافہ ہے وہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہے, امریکہ کے لیے تو ہے ہی ہے, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب افغان حکومت کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں یہ تو بنیادی طور پر بات چیت چار نکات پر تھی, لیکن ایگریمنٹ دو نکات پر ہو رہا ہے, یعنی کہ وکٹرپس ودرال اور ایشورنس کے افغان سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی کے لیے نہیں استعمال ہوگی, لیکن جو باقی دو نکات تھے جس میں انٹرا افغان ڈائیلاگ اور سیز فائر کے حوالے سے بات تھی, اس کا تو کوئی خاص ذکر بھی نہیں ہے. تو اب مجھے لگتا ہے کہ امریکہ پہ چونکہ اس جو فوجی کی ہلاکت ہے اس کے بعد پھر یہاں پر ظاہر ہے کہ الیکٹوریٹ کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے کہ جناب ایک طرف آپ ان سے پیس ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ مسلسل آپ ہی کے لوگوں کو قتل کیے جا رہے ہیں, تو اس طرح کس طریقے سے پیس آئے گی؟ تو وہ جو افغان حکومت کا موقف تھا مجھے لگتا ہے کہ اس کو اچھا خاصا ویٹ مل گیا ہے, لیکن بہت سارے واشنگٹن میں جو لوگ ہیں ان کی رائے میں شاید ٹوٹل افغان حکومت بھی اس چیز کو مکمل طور پہ سالو نہ کر پائے, یعنی اگر یہ طالبان اس کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہوتے بھی ہیں تو وہ سیز فائر کے ساتھ ابھی ان کو تیار ہونا پڑے گا, لگتا یہ ہے, کیونکہ واشنگٹن سے جو وائبز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ مذاکرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے, کینسل ہوئے, اور دوبارہ شروع ہونے کے لیے جو میرے خیال میں سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آنے والی ہے, گرچہ ابھی تک نہیں آئی ہے, زلمیہ خلیلزاد واشنگٹن میں آج ان کی مائک پومپیو سے ملاقات ہے اور شاید پریزیڈنٹ سے بھی ہو, پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ہو, تو اس کے بعد یہ بات واضح ہوگی کہ نئی حکمت عملی کیا ہے, لیکن
بالکل اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ رہیے, میر ویس افغان صاحب افغان سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی ہیں, ان کے پاس ہم جانا چاہیں گے. اور میر ویس افغان صاحب آپ بتائیے گا افغانستان کے اندر حکومتی اور عوامی سطح پر صدر ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
شہناز, طالبان کی آخری اواخر میں بلکہ طالبان نے یہ دسوا زون تک ایک بات دہرا رہے تھے, وہ یوں تھے کہ افغانستان کی یہی آرمی طالبان کے لیے قابل قبول نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ افغانستان میں یہ نظام جو ابھی چل رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ ایک شرعی نظام کے خواہاں تھے. تو یہی وجہ تھی کہ افغان عوام میں کچھ ڈر پیدا ہوا تھا اور وہ اس باتوں سے راضی نہیں تھے. ہاں افغانستان کی کچھ حصوں میں لوگ اس سے خوش نظر آ رہے تھے, لیکن زیادہ تر افغان عوام اور افغان گورنمنٹ جو وہ اسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں اگر ڈیموکریسی ہو تو وہ ان کے لیے قابل قبول ہے, ڈیموکریسی کے اندر پیس ہو امن ہو تو یہ اچھی بات ہے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بیان کی آزادی جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہے, اگر اس پہ کوئی خامت ہے تو لوگوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں بن رہا تھا. اور ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی بات بھی ہو رہی تھی, انسانی حقوق پہ بھی وہاں پہ شک و شبہات پیدا ہوئے تھے, کیونکہ طالبان نے اس اواخر میں غزنی میں اسکول کے بچوں کو شہید کروایا, کابل میں اسکول کے بچوں کو شہید کروایا, سویلین کو کئی بار ٹارگیٹ بنوایا اور ان کی مسئولیت اپنے عہدے پہ لے لیے تھے, تو لوگوں میں ایک خوف اور ڈر پیدا ہوا تھا. اور دوسری بات افغانستان کی نیم کے وہ لوگ افغانستان کی اسلامی جمہوریت کے خواہاں ہیں, اگر افغانستان میں صلح اور پیس آتے تو افغانستان کی اسلامی جمہوریت کے ناطے آ جائے, نہ افغانستان کی اسلامی امارات کے ناطے. تو یہ وہی چیزیں تھیں جو لوگوں کو ڈر تھا اور خوف تھا. اور ساتھ ساتھ طالبان یہ بھی بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار امریکن فورسز نکل جائے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں, تو لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ پھر 90s کی طرح حالات نہ بن جائے, اور اگر اس طرح حالات بنتے تو یہ جو ابھی چل رہا ہے اتنی لڑائی جھگڑا لوگوں کو قابل قبول نظر آ رہا تھا وہ والی نہیں. اگر پیس ہو تو پیس کی نشاندہی یہ پیس ٹاکس کی یہ اس پیس ٹاکس کی یہ دسواں دور یا تقریباً
نواں دور تھا
جب یہ مہیلا چلا. تو اس میں ایک بڑی اہم بات یوں تھے, لوگوں نے محسوس نہیں کیا ہوا ہے کہ صلح کی باتیں ہو رہی ہیں,
صلح کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک, اوکے, یہ بتائیے گا کہ افغان جو حکومتی وہ ہیں آفیشلز جو ہیں افغان آفیشلز, وہ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کو, یعنی حکومتی سطح پر کیا رد عمل جو ہے سامنے آ رہا ہے؟
بڑی خوشی ہوئی ہے انہیں تو افغان حکام کو, کیونکہ افغان گورنمنٹ تو یہی چاہتے تھے کہ طالبان پہ پریشر ہو, وہ تب وہ صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں. کیونکہ افغان گورنمنٹ تو یہی مانگ رہے تھے امریکہ سے, اور جب اختلافات تو اسی چیز پہ اختلافات, وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا نہیں چاہیے. اگر طالب بات کرنے پہ راضی ہے تو سب سے پہلے وہ سیز فائر کر دے, اگر سیز فائر نہیں کر سکتے, اگر وہ ایک طرف لوگوں کو مار رہا ہے, ایک طرف ہماری سیویلین اور افواج کو شہید کر رہا ہے, دوسری جانب امریکنز کو مار رہا ہے, تو وہ ان کے ساتھ یہ باتیں کس طرح ممکن ہے؟ افغان گورنمنٹ یہی کہہ رہے تھے. میرے خیال سے افغان گورنمنٹ کا یہی چیز کامیاب ہو گئی, بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ طالبان کی ناکامی اب افغان گورنمنٹ کی کامیابی میں تبدیل اس لیے ہو چکی ہے کہ طالبان کے پیچھے جب پاکستانی انٹیلیجنس بیٹھے ہوئے تھے یا وہ جو مشورے دے رہے تھے, ان کی غلط مشوروں کی وجہ سے یہ پیس ٹاکس جو ہے وہ کسی غلط راستے پہ چلے گئے, اور طالبان کی وہی حرکتوں سے جو نہیں کرنی چاہیے تھی اس وقت, تو یہ غلط راستے پہ چل گئی ہے. اگر وہ واپس راستے
پہ آ سکتا ہے. یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے پاکستان کے حوالے سے, اس سے پہلے ایاز وزیر صاحب ان کی جانب ہم جانا چاہیں, جہانگیر خٹک صاحب, یہ پاکستان فیکٹر جو ہے یہ کہاں تک آپ کو نظر آتا ہے اس پیس ٹاک کو معطل کرنے میں؟ کیا واقعی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کی غلط مشوروں کی وجہ سے جو وہ میر ویس افغان کی نظر میں وہ دے رہے تھے افغان طالبان کو, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟
میرے خیال میں یہ کافی افسوس کی بات ہے کہ جب بھی افغانستان میں کوئی بہت بڑا مسئلہ آتا ہے, یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی پالیسیز میں کمزوری رہی ہے, پاکستان کی پالیسی کبھی بھی افغانستان کے حوالے سے آئیڈیل نہیں رہی, لیکن ابھی تو جو جہاں پر اس وقت مذاکرات اور پیس کا عمل آیا ہے, تو اس کا تو جو بہت بڑا کریڈٹ ہے وہ تو پاکستان کو مل رہا ہے, اور وہ امریکہ دے رہے ہیں, اور پریزیڈنٹ اشرف غنی خود چل کر پاکستان بھی آئے, اور اسی سلسلے میں انہوں نے آگے بات بھی بڑھائی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ابھی اچانک جب بات چیت ختم ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی تعطل آتا ہے تو اس میں پاکستان کے کسی بھی ادارے کو لانا جائز نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ جائز ہے. جب بھی آپ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں اپنے ایشوز کو, تو بیسیکلی آپ خود ہی پہلو تہی کر رہے ہیں ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے. تو آئی ٹوٹلی ڈس ایگری وتھ دیٹ.
اوکے, آج صدر غنی نے بھی اپنے ایک خطاب میں یہ بات کی ہے افغانستان کے اندر کہ کسی, انہوں نے کنٹری کا نام, ملک کا نام نہیں لیا, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر طالبان باہر کے کسی ملک کے ہاتھوں, جس طرح انہیں کھیلا جا رہا ہے, اگر ان کے ساتھ وہ اپنے تعلقات ختم کریں اور ڈرگ بزنس ان کے بقول وہ کر دیں, چھوڑ دیں, تو افغان عوام جو ہے وہ طالبان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں.
مجھے تو حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھیے یہ تو کافی سیاسی جو یہ بیانات ہیں سیاسی ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر ایون آپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا انٹرنل آڈینس ہوتا ہے.
لیکن توجہ اس لیے یہ کوسچن ہم اٹھا رہے ہیں کیونکہ پاکستان خود کئی دفعہ اس کے آفیشلز جو ہیں ڈفرینٹ حکومتوں میں وہ یہ بات مان چکا ہے کہ طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان کے اندر موجود.
نہیں, میں دیکھیے, میں نے جو پہلے عرض کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے آئیڈیل پالیسی ہے. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں جو اس وقت کی صورتحال ہے اس پر, باقی
یعنی پاکستان کا جو فیکٹر ہے وہ
اس وقت پاکستان
اس میں آپ کو نظر نہیں آتا. ٹھیک, اوکے,
مجھے مشکل, یعنی آپ کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, لیکن مجھے بہت مشکل اس لیے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی ایک بارڈر پر جنگی صورتحال ہے. کوئی پاگل ملک ہی ہوگا جو چاہے گا کہ دوسری طرف بھی جو ہے جنگی صورتحال پیدا ہو جائے. یعنی یہ تو بالکل بالکل اٹ میکس نو سینس. اگر کوئی اگر پاکستان میں اگر کوئی ایسا فیصلہ کرتا بھی ہے تو وہ تو اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان اس وقت آلریڈی انٹرنیشنل اسپاٹ لائٹ میں ہے, اس کی اکانومی مشکل میں ہے, ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے, ان کے لیے تو بہت بڑی مشکلات میں اور اضافہ ہو جائے گا. پاکستان تو اگر چاہے بھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں.
اوکے, جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ رہیے, میر ویس افغان صاحب آپ بھی, ایاز وزیر صاحب آپ کی جانب آنا چاہیں گے. صدر ٹرمپ کا یہ طالبان کے ساتھ بات چیت کی منسوخی کا جو اعلان ہے معطل کرنے کا, یہ وٹ ڈز اٹ مین فار دا ریجن, افغانستان کے لیے پھر یہ کیا معنی رکھتا ہے اور افغانستان کی نیبرنگ کنٹریز کے لیے؟
دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ فیصلہ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کا. وہ بہت بڑے ملک کے سربراہ ہیں, وہ ان سارے حالات سے واقف تھے, ان کے بڑے ٹرسٹڈ لیفٹیننٹ زلمے خلیلزاد اس کو کروا رہے تھے یہ پیس ٹاک, تو ساری چیزیں ان کے حکومت کے, ان کے اپنے ذاتی پامپیو کے سب لوگوں کے نظر میں تھے, وہ باخبر تھے, وہ جانتے تھے کہ کس سمت جا رہا ہے, کیا وہ کر رہے ہیں. شروع میں چار پوائنٹ انہوں نے رکھے تھے کہ فارن ٹروپس نکلیں گے, طالبان ایشورنس دیں گے کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے, اس کے بعد انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوں گے اور سیز فائر کی بات ہوگی. تو اب جب ان میں بات چل رہی ہے اور دو پوائنٹ پہ تقریباً بات قریب آ چکی ہے, ڈرافٹ پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے, سائن کرنے کی دیری تھی, اس کے بعد انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہونا تھا اور اس کے بعد ظاہر بات ہے سیز فائر لاسٹ بات اس لیے ہوتی کہ افغان طالبان اگر سیز فائر کر لیتے ان کے پاس پھر باقی کیا رہ جاتا, ان کو اپنے فیلڈ کمانڈر کو بھی خوش رکھنا تھا یا قابو میں رکھنا تھا. تو بہرحال یہ ان کو اطلاع تھی. اب اس چیز کو روکنا اس موقع پہ جب ساری ریجن اور ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ افغانستان میں امن آ رہا ہے, تو اس کو روکنا یہ اچھی بات نہیں ہے, اچھا میسج نہیں دے رہے, کیونکہ افغانستان کے مسئلے کا ویسے بھی ساری دنیا اس کی قائل تھی کہ اس کا اتنا آسان حل مشکل ہے. تو ایک سمت میں یہ بات جا رہی تھی اب اس کو جانے دو, وہ افغان جانے جب انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوگی کہ وہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں. اب اگر ہم اس میں پڑ جاتے ہیں کہ فلانا یہ چاہتا ہے فلانا وہ چاہتا ہے, وہ میرا خیال ہے ہم اس لیے چھوڑ لیتے ہیں کہ ہم باہر کے لوگ ہیں. افغانستان کے بارے میں فیصلہ کرنا افغانستان کے لوگوں کا کام ہے,
لیکن افغانستان کے عوام اور حکومت دونوں نے اس صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کو ویلکم کیا ہے جس طرح امیر ویس افغان صاحب بتا رہے تھے.
افغان صدر صاحب نے تو اس لیے ویلکم کرنا تھا, ظاہر بات ہے کہ وہ اشارے تجزیے میں تقریباً بالکل ایک سائڈ پہ چھوڑ دیا تھا, امریکنوں نے بھی اس کو ایک سائڈ پر رکھا, طالبان نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ ان کا پٹو ہے ہم ان سے بات نہیں کرتے. تو ان کا تو گویا ایک دلی مراد یا دعا قبول ہوئی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور طالبان, امریکہ اور طالبان کی بات معطل ہو گئی, وہ تو چاہتے تھے یہی. اب اس کو دوبارہ جب شروع کریں گے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب یہ جو دو چیزوں پہ تقریباً ایگریمنٹ ہو چکا تھا اس سے شروع کریں گے یا پھر وہ بقول شخص سے یہ ساری چیزیں مٹا دو نئے سرے سے شروع ہو جاؤ, وہ تو پھر کہیں پہ بھی بات نہیں بنے گی. اب طالبان اور افغان حکومت یہ دونوں افغانی ہیں, مانتا ہوں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, مخالف دڑے ہیں, لیکن ہیں تو افغانی, جن سے یہ حق آپ نہیں چھین سکتے ہیں کہ وہ افغانستان کے بارے میں فیصلہ نہ کر لے, فیصلہ ایک گروپ کر لے یا ایک طرف آئے باہر سے پہنچا جائے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ فیصلہ فائنلی ہوگا انٹرا افغان ڈائیلاگ کے اندر کہ وہ کیسے حکومت چلائیں گے, کیا طریقہ ہوگا, کس کا کیا شیئر ہوگا, کیا سلسلہ چلے گا. یہ نہ امریکہ کا کام ہے, نہ پاکستان کا کام ہے, نہ کسی اور ملک کا. لیکن انفارچونیٹلی شارٹ آف دیٹ یہ مذاکرات معطل کر دیے گئے.
رائٹ, اوکے, پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے, لیکن اس موڈ پہ ہم فیس بک لائیو سے اجازت لینا چاہیں گے. وائس آف امریکا واشنگٹن اسٹوڈیو سے شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. اور میر ویس افغان صاحب, ایاز وزیر کو آپ نے سنا, ان کا یہ کہنا ہے کہ آلریڈی اس بات چیت کے چار نکات میں سے دو پر اتفاق جو ہے وہ ہو گیا تھا, اور اس وقت صدر ٹرمپ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ غلط تھا.
شہناز, میرا نہیں خیال, یہ تو وزیر صاحب کا اپنا نظریہ ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ صاحب کا یہ فیصلہ غلط ہوگا. ٹرمپ صاحب کا فیصلہ اس لیے یہ ٹھیک تھا کہ امریکنز مذاکرات کے علاوہ کچھ اور بھی طالبان سے چاہتے تھے, اور وہ بھی انہیں ہاتھ لگ گئی ہے. ان کی سب سے بڑی مشکل یوں تھی کہ وہ طالبان کو نہیں پہچان رہے تھے پہلے سے. وہ صرف طالبان کو اس طرح پہچان رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, لیکن اس 10 بار مذاکرات کے ساتھ جو امریکن ماہر نفسیات طالبان کے ساتھ بیٹھ گئی تو طالبان کی نفسیات کو پہچان لیا. تو یہ ایک بات تھی جو سامنے آ گئی. اور دوسری, انہوں نے جنگ کو سستا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی مصارف کو کم کرنا چاہتے ہیں. تو مصارف کم کب اور کس طرح ہوگا, وہ بھی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہی ہوگی. ابھی طالبان کو یہ لوگ پہچان رہا ہے, جیسے کہ وہ پرانی بات ہے کہ یہ بلا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو وہ چیزیں اب نکل چکی ہے, طالبان سب کے سامنے آ گئی ہے. سب کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ طالبان کو کون سپورٹ کر رہا ہے, کون مشورے دے رہا ہے, اور کس کی انگلیوں پہ وہ کام کرتے ہیں. اور ساتھ وہ انہیں یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ طالبان کی مالی امکانات وہ لوگ کہاں سے لاتے ہیں. تو امریکن جو انفارمیشن گزشتہ 18 سالوں میں انہوں نے ریسیو نہیں کیے ہوئے تھے اس طریقے سے, ابھی انہوں نے فرینڈلی ماحول میں ظلم خلیلزاد صاحب کے ناطے انہیں سب کچھ مل چکا ہے. اور اب یہی چیزیں جو ہے یہ لوگ کر رہا ہے, اب طالبان کو مارنے کے لیے یا ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے امریکنز کے پاس راستے بہت زیادہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مذاکرات یہاں پہ ختم ہوگی, ختم نہیں ہوا ہے, لیکن مذاکرات ابھی تک طالب کی مرضی سے ہو رہے تھے, اب مذاکرات امریکہ کی مرضی سے ہوگا, ابھی مذاکرات افغانستان کی گورنمنٹ کی مرضی سے ہوگا, بلکہ سب کی مرضی سے ایک چیز ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ سیز فائر فرسٹ دن مذاکرات. دنیا میں کہیں یہ نہیں ہوا ہے کہ لڑائی جھگڑا بھی ہو اور مذاکرات بھی ہو. یہاں پہ لوگ مرتے رہیں گے. دن میں آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ 10 دنوں میں صرف طالبان کی 1000 طالبان کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہے, اور اسی طرح بہت سارے افغان عوام جو ہے وہ وہاں پہ شہید ہو چکے, افواج میں شہید ہو چکے. تو اس طریقے کے حالات میں شہناز کس طرح
پیس ٹاک, اوکے, اس کی آپ نے کہا ہے کہ بات چیت کی ضرورت نہیں تھی موجودہ حالات میں. بہت شکریہ میر ویس افغان صاحب آپ کا, ایاز وزیر صاحب آپ کا بھی. جہانگیر خٹک صاحب, جانے سے پہلے آخری کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی. جس طرح آپ نے کہا
جی جی
جی ایاز وزیر صاحب, بالکل کوئکلی, ہاں جی پلیز پلیز.
میں یہ کہوں گا کہ اگر امریکن اتنے عرصے سے اتنے نالائق تھے کہ افغانستان میں 18 سال جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور دنیا کی سپر پاور ہے, ان کو ملا عمر یا اس کے تنظیم کا پتہ نہیں تھا, اب یہ وہ سمجھ گئے, تو یہ انتہائی نالائق قوم ہے اور نالائق لیڈرشپ ہے. یہ بات کہنے کی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات, اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ طالبان کو, مثلا جیسے میرے بھائی میر وائس نے کہا کہ پاکستان سے نام تو نہیں لیا لیکن مقصد یہی تھا, وہاں سے ان کو پیسے مل رہے اور مشورے مل رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا پاکستان مشورے شاید دیتا ہو, یہ پاکستان خود وضاحت کر لے, لیکن افغان حکومت کو پیسے کون دیتا ہے, افغان حکومت کو کس نے وہاں بٹھایا, اس میں نہیں پڑتے. خدا رہا اپنے بھائی میروائز کو سمجھا دے.
اوکے, بے حد شکریہ ایاز وزیر صاحب. سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. آپ کا موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اس پہ آلریڈی جہانگیر خٹک صاحب کے بھی ہم اسی بات پہ کمنٹس لے چکے ہیں. جہانگیر خٹک صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ مذاکرات طالبان کے ساتھ جو ہیں یہ یعنی منسوخ نہیں ہوئے ہیں, یہ معطل ہوئے ہیں اور یہ دوبارہ شروع ہونے کے اس کے امکانات ہیں, تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے کیا اب ایک نئی اسٹریٹجی بنائی جائے گی یا یہی لائحہ عمل کو سامنے رکھ کر بات چیت دوبارہ شروع کی جائے گی, جہاں سے چھوڑی تھی ادھر ہی سے شروع ہوگا سب کچھ دوبارہ. اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس دفعہ پینٹاگون, سی آئی اے, وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے جو ممبرانس ہیں وہ ایک پیج پر ہوں گے.
دیکھیے, دو تین چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی فوج بار بار یہ کہہ رہی ہے, ان کے جو اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ افغان مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے, افغان مسئلے کا حل امن یعنی مذاکرات کے ذریعے آئے گا. اب لہذا میرے خیال میں جس طرح آپ نے بھی کہا, یہ مذاکرات دوبارہ امید ہے کہ شروع ہوں گے, کیونکہ امریکہ کے پاس اس وقت دو چوائسز ہیں. اور طالبان کا جہاں تک تعلق ہے, تھوڑا سا میں اس میں بھی ذکر کر دوں کہ میں جو میروائز صاحب کی گرچہ بہت ساری باتوں سے میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ دنیا میں کہیں بھی امن اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ پہلے سیز فائر نہ ہو. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سیز فائر پہلے ہونی چاہیے تھی. اور میری رائے میں تو جب یہ مذاکراتی عمل شروع ہو رہا تھا تو ایجنڈے پر سب سے پہلے سیز فائر ہی ہونی چاہیے تھی کہ آپ پہلے وہ کنڈیشنز تو کریٹ کریں جہاں پر بات چیت ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو امریکہ کے اندر جو اس وقت بات چل رہی ہے وہ دو ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ, جو کیونکہ انہوں نے ایک اپنا انتخابی وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنا وعدہ بھی پورا کر رہے ہیں اپنے عوام سے کہ میں نے اپنی فوجیں نکالنی ہیں. دیکھیے, اس وقت ان کی ایڈمنسٹریشن دو دھڑے آپ کہہ لیں جو بنے ہوئے ہیں, ایک ہے جان بولٹن کا دھڑا اور دوسرا ہے مائک پومپیو کا. مائک پومپیو جو ہیں وہ زلمے خلیلزاد صاحب کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں اور ان کا یہی رائے ہے, ان کی یہی رائے ہے کہ اس مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے جو موجودہ ٹریک ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جبکہ جان بولٹن کا خیال یہ ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے ٹیررزم کو ریوارڈ کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ اگر فوج نکالنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ان کے ساتھ کسی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ویسے ہی وہاں سے اپنی فوج نکال سکتے ہیں. یعنی 5,000 فوجی آپ نکالنا چاہتے ہیں نکال لیں, باقی فوج وہاں پر رہے گی, کب تک رہے گی اس کے بارے میں بات جو اطلاعات ہیں وہ بڑی مبہم ہیں. الٹیمیٹلی میرے خیال میں یہ بات چیت دوبارہ شروع ہوگی لیکن کنڈیشنلٹیز کے ساتھ. مجھے لگتا یہ ہے کہ طالبان کے اوپر پریشر ابھی زیادہ بڑھے گا, اور دوسرا یہ کہ افغانستان میں خون ریزی کا جو احتمال ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ اشرف غنی جن کی اپنی ٹرم ختم ہو چکی ہے, وہ اس وقت ان کو 4 منتھ کی جو ایکسٹینشن ملی تھی وہ ختم ہو رہی ہے. تو چاہیے تو یہ کہ یا تو آپ کوئی ایک نیشنل گورنمنٹ بنا لیں, اگر آپ 15 رکنی لوگوں کے کمیٹی بنا رہے ہیں کہ وہ طالبان سے بات کریں تو اسی کو ایک گورنمنٹ بھی حوالے کر دے کہ جی آئیں آپ بنائیں اس مسئلے کا حل نکالیں. لیکن اگر آپ کرسی پر بیٹھ کر آپ کہیں گے کہ میں یہ کروں گا اور پھر افغانستان کے اندر کیا پوری قوم اس بات پر ایک جگہ ہے, نہیں, اس میں بھی تقسیم ہے. ان کے اپنے سیاسی مخالفین ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو اپنی سیاست کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں. لہٰذا موجودہ حالات میں افغان حکومت, امریکہ اور طالبان تینوں پر ذمہ داری ہے کہ اگر وہ افغانستان کو ایک نئی سول وار سے بچانا چاہتے ہیں, اگر وہ افغانستان کو ایک زیادہ بڑے خون ریز دور سے بچانا چاہتے ہیں تو وزڈم شوڈ پریویل, اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ طالبان سیز فائر کا اعلان کریں, چاہے وہ محدود ہو, کسی بھی صورت میں ہو, لیکن کوئی ایک ایسی فضا پیدا ہو کہ جس میں کم از کم افغان عوام کا بھی اس جو عمل ہے اس پر یقین بڑھے. کیونکہ اگر ایک طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکراتوں میں کافی ہیڈوے ہو گئی ہے جو ہے ایک یو نو ایگریمنٹ کے قریب ہیں, اور دوسری طرف کابل میں دھماکے ہو رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ خبریں ایک ساتھ چل نہیں سکتی ہیں. تو آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بھی چینج کرنا ہوگا, اور اس کی ذمہ داری تمام پر ہے, کیونکہ امریکہ بھی وہاں پر بمباری کر رہا ہے, افغان حکومت بھی کر رہی ہے اور طالبان بھی کر رہے ہیں. ان سب کو رکنا ہوگا. اگر یہ اپنا ہاتھ نہیں روکیں گے تو مجھے خدشہ ہے اور خوف ہے کہ افغانستان ایک مرتبہ پھر ایک بہت بڑی خون ریزی کی طرف بڑھ رہا ہے, اور یہ سول وار پہلے سے زیادہ خون ریز ہوگی. کیونکہ یاد رکھیے, جب 1989 میں جب سوویٹس نکلے تھے تو اس وقت تو 3-4 طاقت کے مراکز تھے, آج افغانستان میں 23-24 طاقت کے مراکز ہیں. افغان آرمی بذات خود سب سے بڑا ایک اس کے اوپر ایک بہت بڑا خوف ہے کہ اس میں بھی ایتھنک لائنز پر وہ بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی تقسیم ہے, پھر افغان معاشرے میں تقسیم ہے, اور وہ وار لارڈز جو کہ ایک زمانے میں وار لارڈز یعنی اپنے انہوں نے ٹیکسز لگائے ہوئے تھے, اپنی فیفڈنز بنائی ہوئی تھی, ان کے بارے میں خوف ہے کہ وہ دوبارہ زیادہ طاقتور ہیں, اور وہ اگر دوبارہ ایک دفعہ دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی اور دھڑے بندیاں جو ہیں وہ ایک جنگی کیفیت کی طرف چلی گئیں تو سب سے زیادہ جو لوزر ہوگا وہ افغانستان کے عوام ہوں گے. جو اشرافیہ ہے وہ پہلے بھی عیاشی کر رہی تھی اور آئندہ بھی کرے گی, جو تباہ حال ہوں گے وہ بیچارے افغان
ہوں گے. بہت شکریہ جی, بے حد شکریہ جہانگیر خٹک صاحب ہمیں ٹائم دینے کا, تھینک یو سو مچ. اور سامعین اس وقت ہم بریک لینا چاہیں گے, بریک سے واپس آ کر ہم پروگرام کے نیکسٹ موضوع پر بات کریں گے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
جی سامعین ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اور پروگرام کے اس موضوع میں ہم بات کریں گے, اس وقت جینیوا میں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کا 42واں اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے, اس کی اہمیت پر ہم بات کریں گے, خاص طور پر عالمی تناظر میں اور اس وقت بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی جو صورتحال ہے اس تناظر میں اس کی اہمیت پر بات ہوگی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے, ویل نون تجزیہ کار ہیں پاکستان سے, اور ہمارے ساتھ ہیں بھارت سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رومان ہاشمی صاحب, دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, چونکہ آپ انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں, یہ بتائیے گا کہ عالمی تناظر میں آپ اس سیشن اس اجلاس کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
میرے خیال ہے پاکستان کے لیے تو زیادہ اہمیت ہے کہ یہ ان چند فورم میں سے ایک فورم ہے کہ جہاں پہ کہ کشمیر کی صورتحال کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے, اور ایک جو سیاق و سواق ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ کشمیر میں 36واں دن ہے, وہاں پہ کرفیو ہے, لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, مفاصلات کا نظام بالکل معطل ہے, ایک ماہ سے لوگ اپنے جاننے والوں سے پیاروں سے جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑتی تھی ٹیلی فون تک بات نہیں کر سکتے, گھر میں بند ہیں, پوری خواتین کو بالکل ایک قید خانے میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے, اور وہاں سے جو رپورٹس اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ میں نشر ہو رہی ہیں ان کے مطابق وہاں کی صورتحال عوام کی بہت خراب ہے, وہ نہیں ہے جو اس وقت مودی سرکار اپنے لوگوں کو دکھا رہی ہے, بلکہ ہندوستان کے اندر بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہندوستان کی فوجوں نے وہاں جو ایک فوج کشی کی ہوئی ہے اس سے حالات ہندوستان کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستان ایک کونسل جو بنی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ اقوام متحدہ کے تحت ہی ہے, اور پاکستان اس کا ممبر ہے, ہندوستان اس کا ممبر ہے, ظاہر ہے ہندوستان اپنا موقع پیش کرے گا, تو پاکستان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا ہے اور اعلیٰ سطح کا وفد انہوں نے بھیجا ہے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے وزیر خارجہ قریشی صاحب, تو دنیا کے سامنے جو اس وقت حالات ہیں کشمیر کے وہ رکھیں گے اور بتائیں گے کہ یہ اتنا گھنونی صورتحال ہے کہ جو ایک کشمکش میں ایک بڑی خلفشار کا پیش خانہ ہو سکتی ہے اس علاقے میں, تو ظاہر ہے کہ عالمی طاقتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں کا نوٹس لیں اور وہاں پہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں.
اوکے, رومان ہاشمی صاحب آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے, اس کاؤنسل کے اجلاس کے ایجنڈے پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر جو ہے وہ بھی شامل ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت پر اس اجلاس کے ذریعے دباؤ جو ہے وہ پڑ سکتا ہے, وہاں پہ کشمیر کے اندر جو مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس حوالے سے, اور جس طرح شروع میں ہم نے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھرپور فائدہ جو ہے اس اجلاس سے اٹھائیں گے کشمیر کی صورتحال کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اس پلیٹ فارم پہ. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر مزید دباؤ بڑھتا ہے انڈیا پر تو کس طرح اس دباؤ کو لیا جائے گا؟
پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شہناز سمے دینے کے لیے اس پروگرام میں. دیکھیں ایسا ہے کہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی یو این چیف جو ہے انہوں نے آج ہی کشمیر کو لے کر کے تشویش کا اظہار کیا ہے, لیکن معاملہ یہ شاہ محمود قریشی پہنچے ہوئے ہیں. پہلے سے ہی لگاتار پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان آ رہا تھا, پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے یہ بیان آ رہا تھا کہ سپٹمبر میں ہونے والا سلامتی کونسل کا یونائٹیڈ نیشن کے اجلاس میں کشمیر کے مدعے کو اٹھایا جائے گا. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے, ٹیلی کمیونیکیشن ہے یا انٹرنیٹ سروس ہے, یہ وہاں پہ سب کے کام نہیں کر رہا ہے, روک دیا گیا ہے. پروپیگنڈا ہے یا وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ آج سے 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے اگر موبائل فون نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, تو کیا زندگی نہیں چل رہی تھی؟ زندگی تو چل رہی تھا, مزے سے چل رہی تھی. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ حالات اگر اسے کنٹرول ہو, لینڈ لائن سروس تو بحال ہے وہاں پہ, موبائل پہ روک ہے, بٹ لینڈ لائن سروس کو تھوڑے دن کی روکا گیا تھا, اسے بحال کر دیا گیا ہے, اور جگہ جگہ جو ہے اسکول کھلے ہوئے ہیں. یہ دیگر بات ہے کہ والدین جو ہے وہ خوف و ہراس سے ہو جا کر اسی وجہ سے بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے ہیں. لیکن اگر یہ اقدام نہیں اٹھاتی سرکار, اور تشدد جو وہاں پہ تشدد کرنے والے جو گروہ جو کارفرما ہیں, جو دہشت گرد ہیں وہاں پہ, وہ اسکول کے بچے ہیں چھوٹے, ایون اسکول گرلس جو ہیں, لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, ان کو بھی پرووک کر کے, برگلا کر کے ان کے ہاتھ میں پتھر کھوا دیا جاتا ہے, اور وہ کیجوئلٹی ہوتی ہے, پیلٹ گن لانی پڑتی ہے پولیس فورسز کو ڈیفینس میں. تو کم سے کم آپ یہ دیکھیں کہ کیجوئلٹی نہیں ہوئی ہے. تو اگر اس طرح کے اقدام نہیں اٹھاتی تو کیجوئلٹی ہوتی. آج پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان سرکار اپنے یہاں جو خیبر پختونستان کا جو علاقہ ہے, فاٹا جو ہے, وہاں کنٹرول کرنے کے لیے جو تخریب کار وہاں جو تحریک طالبان پاکستان کے جو دہشت گرد وہاں ہیں, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کتنا کیسا قدم اٹھایا, اس طرح قدم اٹھایا کہ اس میں ہیومن رائٹ واچ جو ہے جس کے چیف ہیں بریڈ ایڈم, جو ایشیا برانچ کے جو چیف ہیں, انہوں نے بھی پاکستان گورنمنٹ پہ الزام لگایا کہ وائلنس جو ہو رہا ہے اس کو نہیں روک رہے. خود اخبار پاکستان کا انگلش اخبار جو ہے ڈان نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ جو ہے بلوچستان کے علاقے کی بات لے کے گئی تھی کہ فورس ڈسپیئرنس جو ہے زبردستی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, اغوا کیا جا رہا ہے. اگر بلوچستان, اچھا دوسری بات نارتھ آپ دیکھیں وزیرستان کے علاقے میں پاکستانی حکومت نے اس طرح سے نارتھ وزیرستان کے علاقے میں نیوی اور ایئر فورس سب کو استعمال کیا وہاں سے دہشت گردوں کو جو بھگانے کے لیے, لیکن سول کیجوئلٹی کتنی ہوئی, لاکھوں.
لیکن یہاں پہ رومان ہاشمی صاحب, وہ تو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک حصہ تھا جو آپ بتا رہے ہیں. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اور کیا کشمیر کی اس وقت جو صورتحال ہے اس کا موازنہ فاٹا یا بلوچستان سے کیا جا سکتا ہے؟
شہناز, میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی کہ کشمیر کا موازنہ بالکل کیا جا سکتا ہے. بلوچستان میں جو حالات ہیں یا فاتح کا جو علاقہ ہے وہاں جو پختون ہے وہ جو ناراض ہیں پاکستانی سرکار سے حکومت سے, جس کے نتیجے میں تحریک طالبان پاکستان وجود میں آئی.
لیکن اس وقت ہم بنیادی جو سہولتیں ہیں اس تک رسائی کی ہم باتیں کر رہے ہیں, بنیادی حقوق کی بات اس وقت ہو رہی ہے, اور یہ اطلاعات جو آ رہی ہیں بھارتی کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں پر عوام جو ہیں ان کو بنیادی سہولتوں تک رسائی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے.
اچھا ایک بات دیکھیں شہناز, آپ نے کشمیر میں آپ ایک خبر ایسی آئی ہے کہ کسی صحافی کو, فیمیل صحافی کی بات میں کر رہا ہوں خاص کر کے, اس کو کڈنیپ کر لیا گیا ہو. آپ دیکھیں زینت شہزاد 2015 میں وہ بلوچستان کے معاملے کو اٹھاتی تھی, پوسٹ ایکسپیرئنس کے معاملے کو اٹھاتی تھی. تو زینت 24 سالہ صحافی زینت شہزادی جو ہے ان کو اغوا کر لیا ہتھیار بند لوگوں نے, اور اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اپنے بھائی کو خوشی کرنی پڑی. بعد میں ریکورڈ افغان جو ہے پاکستان بارڈر سے ان کو ریکور کیا جا رہا ہے.
ٹھیک,
اس طرح سے اگلی 2017 میں دیکھیے آپ.
اوکے, یہ جو آپ کے پوائنٹس ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں بھی ہوتی رہی ہیں, یہ ہم ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب ان کے سامنے رکھنے چاہیں گے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ اس یہ فورم پہ یہ جو سیشن ہے یہ پاکستان کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے, اور یہ کہ شاہ محمود قریشی کوشش کریں گے کہ اس فورم کو کشمیر کے حوالے سے اس کا استعمال کریں بھرپور, تو جس طرح ابھی رومان ہاشمی صاحب بتا رہے تھے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان کا اپنا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے, تو کتنی سنجیدگی سے پاکستان کو اس فورم پہ لیا جائے گا جب وہ اٹھائے گا کشمیر کا ایشو؟
دیکھیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہوتی رہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. کیا اب ہو رہی ہیں؟ نہیں, کچھ علاقوں میں کیا وہاں پہ دہشت گرد کاروائیاں کر رہے ہیں؟ جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر کوئی بیرونی طاقت اپنے ایجنٹ بھیجتی ہے, اور ہمارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کہ کلبھوشن صاحب کو سزا مل چکی ہے, اس کو وہاں بلوچستان میں پکڑا گیا اور وہاں دہشت گردوں کی وہ تربیت کرتے تھے, اور کراچی میں بھی کئی دفعہ آئے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کسی بحر کی طاقت دشمن ملک کے ایما پر ہمارے ملک کے اندر کام کریں گے, تو ہم ان کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے, ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اگر ہمارے اپنے لوگ ہیں, وہ تو جس طرح غداروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہم کریں گے, اور ہم نے کیا اور بڑی کامیابی سے کر کے دکھایا ہے ساری دنیا کو. وہ جنگ جو امریکہ سمجھتا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف ہے, 18 سال تک وہ نہیں جیت سکا, اور وہ جنگ جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی جس میں بھارت اس میں شامل تھا اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی شامل تھی, ان کو مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا ہے, اور وہ لوگ ان کا جو طالبان کا سربراہ تھا ملا فضل اللہ, وہ ڈرون حملے میں افغانستان میں مارا گیا, وہ تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. باقی رہی بات اس کی, ہاں بالکل میرے خیال میں ہمارے جو ہندوستان سے دوست ہیں ان کو جو باتیں, ہم تو کشمیر کے بارے میں اور کونسل کے بارے میں بات کر رہے تھے, لیکن اگر وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہیں بڑی خوشی سے نکالیں, میں ان کا جواب نہیں دینا چاہتا, ایسے بھی نہیں. آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا ہے. تو یہ سب کونسل میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, ہم وہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں. وہاں پہ 8-9 لاکھ کی آبادی ساری دہشت گرد تو نہیں ہو سکتی, اور یہ ہے کہ اگر وہ سہولتیں باقی ہندوستانیوں کو بھی تو پھر ختم کرتے, ان کو نہیں ملنی چاہیے تاکہ ان کی زندگی بھی اسی طرح سے معمول سے گزرے جس طریقے سے پہلے گزرتی رہی ہے. تو یہ جو کتنا ہزار لوگ ہیں جو اندھے کیے جا چکے ہیں, 70,000 کشمیری مارے جا چکے ہیں, یہ سارے دہشت گرد تھے, اتنا تو بڑی فوج بھی نہیں ماری. ہندوستان اور پاکستان کی فوجی جنگوں میں زیادہ سے زیادہ 20-25,000 لوگ مارے گئے. ہندوستان کی حکومت نے کشمیر کے اندر 70,000 لوگ مار دیے, 70,000 ہمارے اپنے لوگ جو سیویلینز ہیں وہ دہشت گردوں نے مارے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو ظالم ہے مظلوم بننے کی کوشش کرے اور مظلوم کو ظالم ثابت کرنے کی کوشش کرے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنیادی انسانی حکمت دانش مندی اور انصاف کے اصول ہیں ان کے دل کے خلاف.
جی رومان ہاشمی صاحب جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر رسول بشیر؟
ڈاکٹر صاحب کی بات ہم نے سنی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دل کا براس جو ہے نکال رہا ہوں کشمیر کو ایک بچانے کے لیے جو الیکٹروسٹیز ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. لیکن ایک سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ چائنا میں جو مسلم میجورٹی جو اسٹیٹ ہے زنجیانگ جو ہے صوبہ, مطلب یورپین کنٹری, ہیومن رائٹ آرگنائزیشن, یونائٹیڈ نیشن, ایون امریکہ, سبھی کنٹری کا ماننا ہے, آرگنائزیشن ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کا ماننا ہے, کئی مشہور چینل ہیں جیسے الجزیرہ وغیرہ, ان لوگوں نے اسپیشل اسٹوری کی تھی, بی بی سی نے اسپیشل اسٹوری کی کہ چائنا میں کنسنٹریشن کیمپ رکھا گیا کلچرلی, وہاں جو مسلمس ہیں ان کو اسلام ریناؤنس کرنے کے لیے, ان کو کلچرلی کنورٹ کرنے کے لیے کنسنٹریشن کیمپ ایسے بنائے گئے ہیں جو جیسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ فیکٹریز ہیں, انڈسٹری کا وہ ایک پارٹ ہے, اور وہاں انہیں جو ہے جو وہاں سے کچھ لوگ چھوٹے ہیں وہ چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں, وہ چھوٹ کے جو آئے انہوں نے یہاں تک کہا کہ انہیں فورس تک کھلایا گیا. ہم ایک رپورٹ پڑھ رہے تھے جو بلتستان کے علاقے سے جو وہاں کی لڑکیاں مسلم لڑکیوں کی جو ادھر شادی ہوئی چائنا میں, اس میں ایک دو لوٹ کے آئے تو وہاں طلاق کا مسئلہ پیدا ہو گیا, ایک شوہر نے کہا کہ میری بیوی شراب کی عادی ہو گئی ہے.
ٹھیک اوکے, یہ بہت ڈیٹیل میں رومان ہاشمی صاحب معذرت کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اس سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, لیکن ڈاکٹر رسول بخشی صاحب ایک پوائنٹ جو رومان ہاشمی صاحب نے اٹھایا ہے اور بیشتر ہمارے بھارت کے تجزیہ کار اٹھاتے رہتے ہیں شوز میں, وہ یہ کہ سنکیانگ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر پاکستان کی خاموشی, جبکہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پاکستان ہمیشہ باواز جو ہے ہر دنیا کے ہر فورم پہ اس ایشو کو اٹھاتا ہے. تو اور یہ کہہ کر کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیے یہاں پہ بھی لوگ ہیں جو اسی طریقے سے بات کرتے ہیں کہ خوش نہیں ہیں لوگ کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ کہیں بھی زیادتی ہوتی ہے تو پاکستان میں مسلمان محسوس کرتے ہیں, اس درد میں شریک ہوتے ہیں, ہندوستان ہو, چین ہو, اسرائیل ہو, کہیں بھی ہو وہ ہوتا ہے, لیکن ہماری حکومت کی پالیسی مختلف ہے. اور ساری دنیا اگر سنجانگ میں مسلمانوں کا معاملہ اٹھا رہی ہے تو پاکستان اگر وہاں پہ ان کے حالات درست نہیں ہو رہے یا ہو رہے ہیں تو پاکستان تو کلیدی کردار ادا نہیں کر سکتا. تو مختلف
رومان ہاشمی صاحب ایک منٹ, جی رومان ہاشمی صاحب آپ کا پوائنٹ میں نے رکھا ہے ان کے سامنے, ڈاکٹر رسول بخش رئیس کو ہم اس پہ سننا چاہیں گے پلیز. جی
جی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ دو بالکل مختلف ایشوز ہیں کہ کشمیر جو برٹش راج کی تقسیم کا ایک قابل حل ایشو ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو سکا, اور اس کے اوپر ہماری ہندوستان کے ساتھ
کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں. بالکل جی
یہ بالکل ایسا چیز ہے, اس کو آپ سنکھیا سے ہم تو نہیں,
آپ کی نظر میں اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا سنکھیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب آپ کا, رومان ہاشمی صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور سامعین بریک لیے بغیر ہم جانا چاہیں گے اپنے آخری سیگمنٹ پہ. مشرق وسطی کی امور کے ماہر ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اس وقت لبنان اور اسرائیل کے حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آج بھی حزب اللہ نے ایک اسرائیلی ڈرون جو ہے وہ مار گرایا ہے. حالات جو ہیں آپ کی نظر میں یہ کس جانب جا رہے ہیں؟
دیکھیے آپ کو تو معلوم ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں دو قسم کی ٹینشنز پائی جاتی ہیں, ایک تو ایران اور اس کا جو نیوکلیئر اگریمنٹ ہے اس کے معاملے میں, اور دوسری جو ٹیریٹوریل ایشوز آ جاتے ہیں. جہاں تک اس وقت اسرائیل اور دوسرے جو مڈل ایسٹ ممالک ان کے ساتھ ان کا تنازع ہے, اس میں جو کانفلکٹ چل رہا ہے, اس کی دو بیسک وجوہات ہیں اور ان کے دو قسم کی اہمیت رکھی جاتی ہے. جہاں تک سب سے اہم زیادہ اہمیت
جی ڈاکٹر زبیر اقبال کی آواز جو ہے میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہم پروڈیوسر سے کہنا چاہیں گے کہ وہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کو دوبارہ کال کریں تاکہ ان سے ہماری گفتگو جاری رکھ سکیں. اس وقت لبنان کی سامعین جو عسکری تنظیم ہے حزب اللہ, اطلاعات یہ ہے کہ اس نے سرحد پار جانے والے اسرائیلی ڈرون جو ہے اس کو مار گرایا ہے, جس سے متعلق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت تک جنگجوؤں کے قبضے میں ہے وہ ڈرون. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے, ان سے ہم چاہیں گے کہ اس کشیدگی جو ہے اس کے اثرات خطے پر کیا ہو سکتے ہیں اگر اس میں اضافہ ہوتا ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کی لائن کٹ گئی تھی. جی پلیز.
جی دیکھیے جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا, اس وقت دو قسم کے چیلنجز پائے جاتے ہیں اس علاقے میں. ایک تو یہ کہ چونکہ ایران کی جو نیوکلیئر اگریمنٹ کا معاملہ ہے اور اس کے بعد جو مشکلات پیدا ہو چکی ہیں, ایک تو وہ بات آ جاتی ہے, اور جہاں تک اسرائیل کا انٹرسٹ ہے وہ اس چیز کو جہاں تک ہو سکے ایران کے نیوکلیئر جو پوزیشن ہے اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں, تو یہ دو ایشو جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ٹینشن پیدا ہوتے ہیں. جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حزب اللہ جو ہے وہ چونکہ ایران کو سپورٹ کرتا ہے, تو اس لیے حزب اللہ اور ایز اے پراکسی اور اسرائیل کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے سیریا کے اندر جو ایرانی اڈے تھے ان کے اوپر اٹیک کیا, اس کے ریٹیلیشن میں پھر حزب اللہ نے اٹیک کیا. تو اب ایک دوسرے کے خلاف جو کانفلکٹ ہو رہا ہے اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ ایک بیلنس آف پاور پیدا ہو جائے اور اس بیلنس آف پاور کی وجہ سے پھر آگے نہ بڑھے. جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں یہ بیسکلی پوزیشن اسی طرح جا رہی ہے کہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اس وقت جنگ نہیں چاہتی اور وہ اس کو سیپریشن کی طرف جا رہی ہیں. اسرائیل نے بھی جو اٹیکس کیے ہیں بڑے مارجنل قسم کے اٹیکس ہیں, اور دوسری طرف سے حزب اللہ نے بھی اپنا ہاتھ رو کے رکھا ہے, اور ایران نے اپنے ویپنز جو ان کے اس وقت سیریا میں ان کو استعمال نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینشن تو ہیں لیکن وہ ٹینشن ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئی.
اوکے ٹھیک. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ایک اور موضوع پہ آپ کا میں کوئک کمنٹ لینا چاہوں گی. جو اقوام متحدہ کی بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی ہے, ان کے دو سابق سفارتکاروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران سے یورینیم کے نمونے جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں جو ان کے بقول ایٹمی بم کی تیاری میں استعمال کیے جا سکتے ہیں. کیا ممکنہ ریئیکشن امریکہ کا اور باقی یورپین کنٹریز کا آ سکتا ہے؟
دیکھیے نا مشکل یہ آ جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے ان ایشوز کو دیکھتے ہیں. ایک ایگریمنٹ تھا, اس ایگریمنٹ کے بیسس پر دونوں سائڈوں نے ایگری کیا تھا کہ وہ کیا کریں گے یا کیا نہیں کریں گے. اب چونکہ یہ ایگریمنٹ بریک ہو چکا ہے تو اب ایران اپنے انفلوئنس استعمال کرنے کے لیے اور اپنے پریشر بڑھانے کے لیے اس قسم کا کام کر رہا ہے. یقیناً وہاں پر اب جو نیوکلیئر جو کام ہو رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور یقیناً زیادہ ٹوریفیکیشن کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ ایونچولی نیوکلیئر بام کی طرف چلے جائیں گے. اسی لیے ضروری یہ تھا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو مینٹین کیا جائے, کیونکہ اس کے دونوں سائڈیں جو تھیں وہ افیکٹولی ایک پروٹیکٹ کر رہی تھیں, سپورٹ کر رہی تھیں اور اس کو فالو کر رہی تھیں. اب چونکہ ایسا نہیں ہو رہا تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ہم کس مقام کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ درست ہے کہ ایران نے اپنی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیا ہے.
ٹھیک, تو اس کے پھر اگر اس نے نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کو بڑھایا ہے خطے پر اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے خطے پہ اثرات تو اس سے بھی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کو کانفلکٹ نظر آ رہا ہے اس وقت بیسکلی وہ امریکہ اور ایران کا کانفلکٹ ہے. دوسرے ممالک جو ہیں گلف کے وہ اس میں اس لیے شامل ہو گئے ہیں کہ وہ ایران کے انفلوئنس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور ریجن کے اندر ایک جسے کہنا ہے اسٹریٹجک بیلنس دوبارہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایران کی اسٹرینتھ کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا. اب اس کے لیے نیگوسیشن چاہیے. اگر نیگوسیشن نہیں ہوتی اور نیوکلیئر پروفیکیشن بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر یقیناً مشکلات اس لیے پیدا ہوں گی کہ یا تو پھر یورپینز کو ایکٹیو ہونا پڑے گا اور امریکہ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, یا اس مقام پہ پہنچیں گے کہ وہاں پر کسی قسم کی جنگ پیدا ہو جائے, جو خطرناک بات ہے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر انجم ہیرل گل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
بنگلور سے ہمارے ساتھ ہیں لکشمی مورتی صاحبہ, جو کہ جرنلسٹ ہیں اور کو ایڈیٹر ہیں فری اسپیچ کلیکٹو کی. لکشمی صاحبہ نے ابھی دورہ ختم کیا ہے کشمیر کا, اور وہاں اس کے بارے میں ایک طویل مضمون بھی شائع ہوا ہے. آپ نے کیا دیکھا وہاں پر؟
شکریہ یہ سوال کے لیے, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہم نے کیا دیکھا. اس سے زیادہ یہ پرشن ہے کہ ہم نے کیا سنا. جو باہر کشمیر کے سنائی نہیں دے رہا ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کشمیر کی آوازیں باہر نہیں آ رہی ہیں کمیونیکیشن بلیک آؤٹ کے کارن, جو انپریسیڈنٹڈ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انٹرنیٹ بھی بند ہے, فون بھی بند ہے, لینڈ لائنز بھی بند ہے, پوسٹل سروس بھی بند ہے, سب کچھ بند ہے. سیکیورٹی فورسز سب طرف پھیلے ہوئے ہیں. بہت ایک ماحول خوف کا ماحول ہے. ہم زیادہ تر پترکاروں سے ملے, جرنلسٹ ایڈیٹرز کورسپونڈنٹ سے ملے, جن کا حال بہت ہی برا ہے, کیونکہ ان کا جو پیشہ ہے, ان کا جو ڈیوٹی ہے وہ کر نہیں پا رہے ہیں. اپنے لوگوں کی سٹوری بتانا وہ نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت.
اس میں آپ کو سب سے بڑی تشویش کیا نظر آئی دونوں لوگوں میں, ایک تو وہاں کے صحافیوں میں اور دوسرے عام لوگوں میں؟
پولیٹیکل جو لیڈرز ہیں, نیتائیں ہیں, وہ سب بند ہیں. جی. ان کے کیا کہنا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے, کیونکہ ایکسس بالکل ہی بند کیا گیا ہے, اور وہ اوپر سے لے کے نیچے تک سبھی لیڈرز کو بند کیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ لیڈرز, لائرز, بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو اریسٹ کیا گیا تھا پہلے ہی دور میں. سارے جو موبلائزیشن کا جو پوسیبلٹی ہے وہ بند کیا گیا ہے. انفارمیشن جب جانکاری نہیں آ رہی ہے کسی بھی اس سے, تو رومرز بہت بڑھ گئے ہیں. اصل میں کشمیر میں اس وقت جو گرفتاریاں ہیں وہ موسٹلی پولیٹیکل لیڈرز کے ہیں, ینگ بچوں کے ہیں, اور وہاں پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ہم نے بھی آفیشیل سے پوچھا کہ کیا نمبر کیا ہے, کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ شری نگر کے جیل میں جگہ ہی نہیں ہے, آگرہ بھیج رہے ہیں, بریلی, روہتک, جھجر, راجستھان, بہت مطلب جہاں پہ بہت گرمی بھی ہوتی ہے. اور ہم نے یہ بھی سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے مائنرز بھی ہم نے سنا کہ گرفتار ہیں, لیکن اس کا کوئی آفیشیل کنفرمیشن ہے نہیں. تو اس کو مطلب یہ ایک بہت بڑی بات ہے. نیوز پیپرز میں اوتھینٹک جو خبریں ہیں وہ ویریفیکیشن کے لیے ان کا بہت ہی آبسٹیکلز ہیں, تو اس لیے ویریفائڈ نیوز نہیں آ رہا ہے. تو رومرز بڑھ رہے ہیں کہ 40,000 گرفتار ہیں, 50,000 گرفتار ہیں. ابھی تک کسی کو بھی نمبرز ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے. ہم نے بھی اسپوکس مین سے پوچھا تھا, روہت کنسل جی, تو انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ سے, ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ڈسٹرکٹ سے کمپائلیشن ابھی آیا نہیں ہے, ہمیں ایگزیکٹ فگر نہیں معلوم ہے. تو اس سچویشن میں رومرز کا بہت ہی زیادہ رول پھر ہو جاتا ہے. اور تبھی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم نے اس لیے واٹس ایپ اور انٹرنیٹ اور یہ سب ابھی اور کچھ ٹائم نہیں چالو کرنے والے ہیں, کیونکہ اس سے رومرز پھیل رہے ہیں. لیکن رومرز اس لیے پھیل رہے ہیں کیونکہ کوئی اوتھینٹک انفارمیشن نہیں سامنے آ رہا.
جیسے بار بار یہ بات ہوئی کہ صرف کشمیر میں مسلمان نہیں رہتے, کشمیر میں, جموں میں اکثریت ہندوؤں کی ہے, ہندو پنڈتوں کی ہے, جو کہ کشمیر وادی سے بھاگ کر بھی بہت سے لوگ وہاں آباد ہوئے جا کے. تو کشمیری پنڈت خود بھی اس خصوصی حیثیت کو سپورٹ کرتے تھے ایک عرصے تک. تو آپ کا کیا وہاں کے سفر کے بعد تاثر ہے کہ کیا پنڈت بھی پریشان ہیں اس خصوصی حیثیت کو ختم کیے جانے پر یا صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے؟
نہیں, جو کشمیری پنڈت ہیں جو شری نگر یا کہیں بھی رہتے ہیں
جی,
ان کو بھی مطلب وہ, کیونکہ یہ ہندو مسلمان کا وہ معاملہ نہیں ہے, وہ کشمیری اکثر کہتے ہیں. ایک کشمیری جو شناخت ہوتا ہے, جو آئیڈینٹیٹی ہے کشمیریوں کا, وہ کامن ہے. وہ صرف کشمیری مسلمز کو نہیں ہے, لیکن کچھ آئی تھنک 20 سال سے یہ پولیٹیسائز بہت زیادہ کیا گیا ہے اور ایک ہندو مسلم معاملہ بن گیا ہے. جو لوگوں کے لیول پہ جہاں بھی ہم گئے تھے, سب کہہ رہے تھے, ان کے جو بزرگ لوگ ہیں گھر میں, وہ سب ابھی بھی کہانیاں بتاتے ہیں کیسے انہوں نے اپنے نیبرز کو جا کے کہا کہ مت جائیے آپ, لیکن بھڑکایا گیا. بہت ایک کمپلیکس جو سٹوری ہے وہ ابھی تک وہ لکھی جا رہی ہے, وہ سٹوری ہندو پنڈتوں کی کشمیر سے جانا, کس وجہ سے گئے, کیسے گئے. لوگوں کے لیول پہ دکھ ہے بہت. ہندو مسلمان کا جو ہے وہ ابھی ایک ڈیوائڈ جیسا بن گیا, اور وہ کافی مشکل ہے کیونکہ وہ میڈیا میں بھی وہ ڈیوائڈ ایک دم وہ ہارڈن ہو رہا ہے.
شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.